मंगल 21 फरवरी के सरबीन के साथ शफी नकी जामई का सलाम। दुनिया आज बैन अल-अक़वामी यौम मादरी जबान मना रही है, लेकिन पाकिस्तान में कौमी जबान के नाम पर कई मकामी जबानें मादूम हो रही हैं।
उन्होंने जिन बच्चों को पढ़ाया है वो कहते हैं कि उनके छोटे से स्कूलों को पढ़ने के बाद में बच्चों की परफॉर्मेंस दूसरे स्कूलों में थी वो बेहतर थी।
तफसीलन यौम मादरी जबान आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नाज़िश ज़फ़र से खबरें सुनिए। दुनिया भर में आज मादरी जबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तोरगर के बर्फ से ढके पहाड़ी सिलसिले और जिला मानसहरा के संगम पर पहाड़ की चोटी पर एक ऐसा गांव आबाद है जहां के रहने वाले एक ऐसी बोली बोलते हैं जो दुनिया भर में कहीं और नहीं बोली जाती। इस मुनफरिद बोली की झलक और माहिर लिसानियात उस्मा अंजुम की इस पर राय सुनिए।
یعنی ملاقات از گات پین وا یا کزیم شور میں سے موسیٰ علیہ السلام لوگوں ان تپوس کیڑا ان چاہ شور میں لوگوں میں جو از
یہ کسی بھی زبان سے 80% اس کی سملیرٹی ابھی تک نہیں ہمیں پتہ چل سکی, تو اس لیے ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لینگویج ہے, ایک انڈیپینڈنٹ لینگویج ہے جس کا اپنا ساؤنڈ سسٹم ہے, جس کی اپنی گرامر ہے, جس کے اپنا ایک لنگوسٹک سسٹم ہے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں ضلع کچہری پر شدت پسندوں کے حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ حکام کے مطابق پولیس نے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیے ہارون رشید سے۔
چارسدہ کے ضلعی حکام کے مطابق 3 خودکش حملہ آوروں نے آج صبح 11:30 بجے کے قریب تنگی کی ضلع کچہری میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ داخلی راستے پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں نے ان حملہ آوروں کو نشانہ بنایا تو ان میں سے 2 کی خودکش جیکٹیں پھٹنے سے دھماکے ہوئے, جبکہ 3را حملہ آور گولی لگنے سے ہلاک ہوا۔ ڈی آئی جی مردان اعجاز خان کے مطابق ہلاک شدگان میں 1 وکیل جبکہ زخمیوں میں 5 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس دھماکے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار کی جانب سے قبول کی گئی ہے۔
پاکستان کے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہ کرنے کے فیصلے پر قائم ہے۔ چیئرمین نیب چودھری قمر زمان نے یہ بیان پاناما لیکس کی دستاویز کے بارے میں درخواستوں کی سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ کے سامنے دیا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا۔
نیب سے کیا پوچھا کہ جناب آپ نے کیوں نہیں اپیل کی اسحاق ڈار کی ریٹن کنفیشنل سٹیٹمنٹ جس کے اوپر جس کے اندر بینک اکاؤنٹس دیے ہیں, جس کے اندر پوری تفصیل پیسوں کی دی ہوئی ہے, منی لانڈرنگ کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ملک چل سکتا ہے, اس ملک کا کوئی مستقبل ہے؟ اور نیب نے آج جو سپریم کورٹ کے سامنے جو جواب دیے ہیں, ساری قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج ہم کیوں اس تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔
ایک زخمی فلسطینی حملہ آور کو ہلاک کرنے کے جرم میں ایک اسرائیلی فوجی کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس واقعے کی کافی مشہور ہونے والی موبائل فوٹیج میں فوجی کو زخمی عبد الفتح کے سر پر گولیاں مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفصیل جانیے عبداللہ فاروقی سے۔
سارجنٹ ایلور ازاریہ کو گزشتہ برس مارچ میں مقبوضہ غرب اردن میں 21 سالہ نوجوان عبد الفتح الشریف کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ ازاریہ نے گولی مارنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ایک دوسرے اسرائیلی فوجی کو چاقو مارنے والا عبد الفتح مارے جانے کا مستحق ہے۔ اسرائیلی فوجی سربراہان نے ان کے اس اقدام کی مذمت کی تھی, لیکن دیگر افراد نے اس کو سراہا تھا۔ فلسطینی نوجوان عبد الفتح الشریف کے خاندان نے ازاریہ کے لیے عمر قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ 18 ماہ کی قید کے فیصلے کو عبد الفتح کے والد نے مذاق قرار دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ ازاریہ کی معافی کے لیے ہر فیصلے کی حمایت کریں گے۔
آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو کر شاپنگ سینٹر پر جا گرا, جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانیے نادیہ سلیمان سے۔
وکٹوریا پولیس کے نائب کمشنر نے بتایا کہ اس چارٹر طیارے میں چھوٹے ایئرپورٹ اسینڈنٹ سے اڑنے کے فوراً بعد بظاہر تباہ کن خرابی پیدا ہو گئی۔ یہ طیارہ مقامی وقت کے مطابق منگل کو صبح 9 بجے حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے میں سوار تمام افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جہاز ایک شاپنگ سینٹر پر گرا, تاہم شاپنگ سینٹر اس وقت عوام کے لیے نہیں کھلا تھا۔ اسینڈنٹ ایئرپورٹ زیادہ تر چھوٹے طیاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ سینٹرل میلبرن سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب میں واقع ہے۔ آسٹریلیا کے ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے کہا کہ وہ سانحے کے بارے میں تفتیش کریں گے۔
بلوچی زبان کی پہلی فلم حمل و مہ گنج 42 سال کے بعد 28 فروری کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فلم 1975 میں تیار کی گئی تھی، لیکن بلوچ قوم پرستوں کے اعتراض اور احتجاج کی وجہ سے اس کو ریلیز نہیں کیا گیا۔ اس کی تفصیل جانیے گا ریڈیو پروگرام سیربین میں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع، آج دنیا بھر میں مادری زبانوں کا دن منایا جا رہا ہے، بین الاقوامی یوم مادری زبان، اور آج کے سیربین میں اسی موضوع پر تجزیاتی گفتگو ہوگی کہ مادری زبان کا معاملہ پاکستان کے لیے اتنا اہم کیوں بن چکا ہے۔ ہم یہ بات بعد میں کریں گے کہ پاکستان میں مادری زبانوں کی صورتحال ہے کیا، اس پر بھی بات ہوگی کچھ دیر بعد، مگر پہلے آپ کو ایک ایسی زبان سے روشناس کروانے کی کوشش ہے جس کا ذکر کہیں نہیں، کوئی نام و نشان نہیں، اسے بولنے والے صرف چند سو لوگ، اور خدشہ یہ کہ ایک دو نسلوں بعد یہ زبان جاتی رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے برف سے ڈھکے تور غر کوہستانی سلسلے اور ضلع مانسہرہ کے سنگم پر ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا گاؤں آباد ہے جو اب سے کچھ عرصے پہلے تک آس پاس کے علاقوں سے کٹا ہوا تھا۔ اس جغرافیائی تنہائی نے اس گاؤں کو ایک انفرادیت عطا کی ہے۔ یہاں کے رہنے والے ایک ایسی زبان بولتے ہیں جو دنیا بھر میں اور کہیں نہیں بولی جاتی۔
یکدم موسیٰ علیہ السلام اللہ دیدارس گا گات پیندوا یا کرزیما شور میں سے موسیٰ علیہ السلام لوگوں نے تپوس کیڑا اینچا شور وائیں لوگوں مجو از ادسریت آگا تی مجو بیا نے پو جم کے شائی کوزا بنایا یا سو گے پو اڑا گڑ کے سکاڑ بنایا شائی کوزا تیار کیڑا۔
اس گاؤں کا نام تو ڈنا ہے، زبان کا نام کیا ہے؟ دوسرے لوگوں نے اسے تراوڑا، منکیالی وغیرہ جیسے نام دے رکھے ہیں، لیکن خود اس کے بولنے والے اسے صرف اپنی زبان کہتے ہیں۔ ماہر لسانیات ڈاکٹر عظمہ انجم نے اس زبان پر تحقیق کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ دردی سلسلے کی زبان ہے اور اس کا رشتہ کشمیری اور کوہستانی زبانوں سے ہے۔
یہ کسی بھی زبان سے 80% اس کی سملیرٹی ابھی تک نہیں ہمیں پتہ چل سکی، تو اس لیے ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لینگویج ہے، ایک انڈیپینڈنٹ لینگویج ہے جس کا اپنا ساؤنڈ سسٹم ہے، جس کی اپنی گرامر ہے، جس کے اپنا ایک لنگوسٹک سسٹم ہے۔
ان کی تحقیق کے مطابق اس کے بولنے والوں کی کل تعداد 400 کے لگ بھگ ہے۔ دنیا بھر کے زبانوں کے کیٹلاگ ایتھنولاگ میں 7,079 زبانیں درج ہیں، لیکن اس میں بھی اس زبان کا اندراج نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی زبان جو دوسری زبانوں میں گھری ہوئی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہاں کے باسی اور اسکول کے استاد محمد پرویز کہتے ہیں،
آنے والی ایک دو نسلوں کے بعد یہ زبان بالکل ختم ہو جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جن میں باہر سے شادیاں کی ہیں، وہ عورتیں پشتو بولتی ہیں، 8-10 ایسے گھر ہیں،
ان کے بچے بھی پشتو
وہ ان کے ساتھ پشتو کرتے ہیں۔ اب جس طرح ہمارے گاؤں میں تقریباً 40-45 گھر ہیں، تو اس میں سے بڑی مشکل سے تقریباً 20-25 گھروں میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔
ایک ایسی زبان جس کا کوئی نام نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، کسی فہرست میں کوئی ذکر نہیں، اور جسے چاروں طرف سے دوسری زبانوں کی یلغار کا سامنا ہے، وہ کتنا عرصہ زندہ رہ پائے گی؟ ظفر سید، بی بی سی نیوز، ڈنا۔
ظفر سید کی رپورٹ آپ نے سنی۔ آج کا پروگرام کا خصوصی حصہ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں اور مادری زبان سے متعلق ہے جس پہ عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسٹوڈیو میں میرا ساتھ دینے کے لیے اس وقت ناہیدہ احمد بھی ہیں جو لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں لسانیات اور خصوصاً معدوم ہوتی ہوئی زبانوں پر تحقیق کر رہی ہیں، جنہیں پاکستان کے شمالی علاقوں کی کئی زبانیں بھی شامل ہیں۔ ناہیدہ احمد، خوش آمدید۔
سب سے
پہلا سوال، ظفر سید نے ایک معدوم ہوتی ہوئی زبان کی کہانی سنائی، آپ نے بھی سنی، پاکستان کی اور کون سی زبانیں جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ معدوم ہو رہی ہیں؟
اس میں ہمارے پاس پنجاب میں میرپوری اور ایسی بولیاں جو لکھی نہیں جاتی ہیں، اس کے علاوہ شمالی علاقہ جات میں بولنے والی تمام لینگویجز، یعنی بلتی، شنا، بروشز کی، کھوار اور وہی بھی شامل ہیں، جن کے بولنے والے لوگ بہت کم ہیں، ان کی آبادی بہت کم ہے، اور چونکہ یہ نہ لکھی جاتی ہیں، نہ پڑھی جاتی ہیں، نہ پڑھائی جاتی ہیں، اور صرف انہی علاقوں میں بولی جاتی ہیں، تو یہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر یہ آگے اپنی نسلوں کو نہیں پہنچائیں گئی۔
صحیح، تو یہ قطع کلام معاف نہیں دا، لیکن جتنے خاصے مشکل نام لگے مجھ کو بھی کبھی کبھار یہ سنائی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو معلوم ہوتی زبانوں کی صورت حال ہے، یہ صرف شمالی علاقے میں ہے یا پاکستان کے چاروں صوبوں میں؟
بڑی جو زبانیں ہیں صوبوں کی، ان کو تو کوئی خدشہ نہیں ہے کیونکہ بولنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے بیچ میں جو چھوٹی زبانیں ہیں جیسے آپ نے اس رپورٹ میں سنی، تو ان زبانوں کو زیادہ خدشہ ہے کہ وہ معدوم ہو جائیں گی مستقبل میں اگر ان کے بارے میں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔
تو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ناہیدہ؟
جو لسانیات کے ماہر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی ریکارڈنگز بنائیں، کسی بھی زبان میں ان کو لکھیں، کسی بھی طریقے سے ان کو آپ چاہے آڈیو فارم میں یا ویڈیو کی صورت میں یا لکھائی کی صورت میں، اگر ان کی خود کی کوئی رسم الخط نہیں ہے تو کسی اور زبان میں ان کو لکھا جائے تاکہ ان پر تحقیق کر کے پھر مستقبل میں ان کو انہی نسلوں کو پڑھایا جائے تاکہ یہ زبانیں بولیں اور آگے اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔
اچھا، شکریہ ناہید احمد، لیکن شکریہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی جان چھوٹ گئی۔ میں نے کہا پریزنٹر کی اس وقت مدد کے لیے بھی ہیں، تو میں گاہے بگاہے آپ سے سوال کرتا رہوں گا، ابھی موجود رہیے۔ آئیے اس وقت دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کی بابت گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ ہے کیا۔ میں نے اس سلسلے میں ماہر لسانیات ڈاکٹر طارق رحمان سے بات کی، اور ابتداءً پاکستان کے چاروں صوبوں میں بڑی چھوٹی صوبائی زبانوں کے بارے میں آگہی چاہی۔
دیکھیے، ہر صوبے میں صرف ایک زبان نہیں ہے، بہت سی زبانیں ہیں۔
جی جی،
اب سندھ میں اردو اور سندھی بڑی زبانیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چھوٹی زبانیں ہیں، دھاٹکی ہے فار انسٹنس، گجراتی ہے، اور کئی زبانیں ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ پنجاب میں آئیں تو پنجاب میں جو صوبہ بہت بڑا ہے، نیچے سرائکی اور پنجابی بڑی زبان ہے، لیکن اس کے اندر بھی اور بھی زبانیں ہیں جو چھوٹی کی بات نہیں ہے۔ کے پی کے اندر جو ہے بہت زیادہ زبانیں ہیں، وہاں تو پشتو تو صرف ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ وہاں کھوار ہے جو چترال میں بولی جاتی ہے، اور چترال ہی میں اور بہت ساری زبانیں ہیں۔ اچھا، ناردرن ایریاز کے اندر شنا ہے اور بروشز کی ہے، تو لہذا یہ زبانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ 72 زبانیں ریکارڈڈ ہیں، لیکن ایکچولی ہو سکتا ہے کہ کوئی ویریشن بھی ہو اس کے اندر، کم بھی ہو سکتی ہیں، تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔
تو ڈاکٹر طارق رحمان کیا کہیں گے، کیا
جی
مادری زبان کی نفی یا بچوں کے لیے مادری زبان میں تعلیم کی سہولت نہ ہونے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ پاکستان میں کوئی اعداد و شمار کے اعتبار سے اس کو بتا سکیں گے، کچھ ناپا گیا ہے؟
نہیں، اس کو ریسرچ ویسے تو ہے دنیا بھر کی کہ مادری زبانیں کے اندر اگر بچے پڑھیں تو ان کے خیالات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد میں دوسری زبانیں بھی بہتر پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے، صرف ایک چھوٹا سا اسکول انیشیٹو ہے جو ایکٹیوسٹ نے خود ہی لیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جن بچوں کو پڑھایا ہے اور وہ کوہستانی وغیرہ کے اندر پڑھایا ہے جو سوات کی زبان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ان کے چھوٹے سے اسکولوں کے پڑھنے کے بعد میں بچوں کی پرفارمنس جو دوسرے اسکولوں میں تھی وہ بہتر تھی۔ تو یہ تو بہت چھوٹا سا ایک سمجھے کہ ایکسپیریمنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے پاکستان میں۔
اچھا،
لیکن ریسرچرز کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔
کیا خیال ہے آپ کا، پاکستان میں مقتدر حلقے مادری زبان کو ملک کی واحد یا ویدانیت، اتحاد یا سیکیورٹی کے لیے خطرہ کیوں سمجھتے ہیں؟
اصل میں اس کا وجہ یہ ہے کہ سیکورٹی خطرہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں شروع ہی میں بنگالی ایتھنسٹی یعنی ان کی جو زبان تھی وہ ایک ان کی قوم کا سمبل بنی اور اس کے بعد سے یہاں وہ علیحدہ بھی ہو گیا. اس لیے تو وہ چاہتے تھے پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ تھی کہ یہ زبان کی پالیٹکس نہ ہو. زبان کی پالیٹکس کے ساتھ میں اصل میں پاور کی پالیٹکس بھی جڑی ہوتی ہے, اکانومی بھی جڑی ہوتی ہے, جابز بھی جڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
ٹھیک ہے,
تو اسی لیے وہاں پہ یہ یہ سمبل جو تھا یہ اختیار کیا گیا اور اس سے ان کو پہلے تو یہ ہوا کہ ان کو زبان یہ مل تو گئی لیکن اور چیزیں نہیں ملی, اکانومی, طاقت, جابز وغیرہ وہ نہیں ملے.
ٹھیک ہے, تو
باقی ہر جگہ بھی یہی خوف ہے کہ پھر کیا کیا جائے, اس لیے اس لیے ان کو بھی یہ سمبل نہیں دیا جاتا.
یہ تھے ماہر لسانیہ ڈاکٹر طارق رحمان. ناہیدہ, ڈاکٹر طارق رحمان جو کہ معروف ماہر لسانیات ہیں, انہوں نے زبان کو کئی دوسرے سماجی اور سیاسی پہلوؤں سے مادری زبان کے معاملے کو نتھی کیا ہے, جوڑا ہے. اس وقت دنیا میں مادری زبان کے فروغ کے بارے میں دنیا میں اہم نظریات کون سے ہیں؟
ارلی ایجوکیشن کے کو ہم اگر دیکھیں تو دنیا بھر میں اس پہ کام ہو رہا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ لنگوا فرینکا کا جو کلچر ہے کہ ایک اہم زبان سب لوگ بولیں, جیسے انگریزی بولی جاتی ہے امریکہ میں اور پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کی زبان کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ماہر لسانیات یہی کہہ رہے ہیں کہ مادری زبانوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان کی ترقی اور فروغ کے لیے بھی کام کیا جانا چاہیے. طارق رحمان جو کہہ رہے تھے کہ اگر مادری زبان میں بچوں کو پڑھایا جائے تو وہ اپنے خیالات کا اظہار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان کی جو مینٹل کیپیبلٹیز ہیں وہ بہتر طریقے سے نشو نما پا سکتی ہیں. اس معاملے میں میں یہی کہوں گی کہ بہت سے لوگ ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ, جو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی زبان کو فروغ دیا جائے. بے شک ایک لنگوا فرینکا پڑھایا جائے لیکن مادری زبانوں کو بھی سامنے لایا جانا چاہیے.
شکریہ ناہیدہ, لیکن ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے. مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مختلف تنظیموں کی جانب سے تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ان تقاریب کے دوران ماہرین لسانیات اور دانشوروں نے مادری زبانوں کی زیادہ سے زیادہ سرکاری سرپرستی کی ضرورت پر زور دینے کے علاوہ ان کو قومی زبانوں کا درجہ دینے کا مطالبہ بھی کیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ان میں سے ایک تقریب کوئٹہ پریس کلب میں بلوچی لفظان کے دیوان اور بلوچستان اکیڈمیز آف سائنسز اور ریسرچ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی. اس تقریب میں یونیسکو کے ساتھ کام کرنے والے قیصر جمالی بھی شریک تھے. جن زبانوں کو زیادہ خطرات لاحق ہیں ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
یونیسکو نے اس پر سچ اتنی ڈیٹیل میں سٹڈی نہیں کی, بٹ ایک تو لینگویج جس کو خطرہ ہے براوی کا سن رہے, اور دوسرا جو کیلاش میں بولی جاتی ہے لینگویج ان کو بارے میں سن رہے تھوڑا خطرہ ہے. بٹ آئی تھنک جیسے کہ میں جب تک ایک بندہ بھی بولنے والا ہے تو کوئی لینگویج کو ختم نہیں ہو سکتی.
براوی زبان کا شمار قدیم زبانوں میں ہوتا ہے, اس کے معدوم ہونے کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن ممتاز دانشور ڈاکٹر شاہ محمد مری اس سے اتفاق نہیں کرتے.
تو براوی کو تو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں, یہ فتویٰ ہے میری طرف سے, اس لیے کہ اس میں سائنسدان ہیں, اس میں انجینئر ہیں, اس میں کمپیوٹر والے ہیں, مزید انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہمارا سماج جا رہا ہے. تو اس زبان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے, جب تک کم از کم ہم دو چار نسلیں زندہ ہیں کوئی خطرہ نہیں.
پریس کلب میں منعقدہ تقریب کے مہمان خاص سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ تھے. ان کا کہنا تھا کہ زبانیں سرکاری سرپرستی کے بغیر فروغ نہیں پا سکتی. ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا کہ دنیا کے اکثر ممالک میں وہاں بولی جانے والی تمام زبانوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے, لیکن یہ امر افسوسناک ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں.
بڑی دنیا جہان کی ہم نے مثالیں کانسٹیٹیوشنل وہ دے دی کہ جی انڈیا میں کانسٹیٹیوشنلی اتنا جو ہے نا 12-13 لینگویج پروٹیکٹڈ ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, یورپ تو چھوڑو کہ یورپ میں ہر زبان جو ہے نا تمام علاقے آلموسٹلی میجورٹی ملٹی نیشن اسٹیٹ ہیں. تو ہم نے کہا یہ پاکستان کسی قومی عادت ہے, اس میں بھی زبانیں جو بولی جاتی ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکٹڈ رہنا چاہیے. بہت کچھ مانا 18ویں ترمیم میں لیکن یہ نہیں مانا.
بلوچی زبان کے رسالے بلوچی زند کے ایڈیٹر یار محمد بادینی کا کہنا تھا کہ تمام مادری زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دینا چاہیے.
کوئٹہ سے یہ تھے محمد کاظم. اچھا یہ تو ہوئی بلوچستان کی بات. اگر پنجاب پر نظر ڈالیں جو وسائل دولت اور آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تو ہے مگر اس کے باوجود کہیے پنجابی زبان کے فروغ کے لیے بظاہر کوئی بڑا اقدام نظر نہیں آتا. میں نے پنجابی زبان کے شاعر دانشور اور زبان کے فروغ کے لیے سرگرم مشتاق صوفی صاحب سے بات کی. جاننا چاہا کہ خود پنجاب میں سکولوں میں تعلیم پنجابی میں نہیں, دفاتر میں پنجابی زبانوں کا استعمال نہیں, عدالتوں یا اسمبلی میں خود پنجابی اپنی زبان بولنے سے کتراتے ہیں, وجہ ہے کیا؟
جس زبان میں روزگار نہ ملے وہ زبان جو ہے وہ obviously اس کو نقصان تو پھر پہنچتا ہے نا. تو یہ ہوا کہ روزگار سے الگ ہوئی زبان, یہ اس میں فرق سمجھنے والی یہ بات ہے کہ انگریزوں سے پہلے بھی یہ سرکاری زبان تو نہیں تھی لیکن یہ اس کی پرسٹیج تھی. اس میں سارے بزرگ بڑے بڑے جو صوفیاء اور سینٹس بابا فرید شکر گنج سے لے کے خواجہ فرید تک بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سارے لکھتے تھے. اور اس کی پرسٹیج یہ تھی کہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ ان کی مادری زبان تو پنجابی نہیں تھی, ان کا پنجابی کلام بھی ہے جو چھپ چکا ہے. یعنی اس وقت زبان کی پرستیج یہ تھی کہ مغل بادشاہ وہ بھی پنجابی میں کلام اپنا کہتا تھا.
لیکن آج کیا قباحت ہے مشتاق صوفی صاحب, اسکول میں ذریعہ تعلیم پنجابی نہیں, دفاتر میں پنجابی زبان کا استعمال نہیں, عدالتوں میں اسمبلی میں خود پنجابی اپنی زبان بولنے سے کتراتا ہے, اب تو وہ مسئلہ نہیں ہے نا.
نقی صاحب اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نظریاتی ہے.
اچھا.
کیونکہ ایک نظریاتی مغالطہ پیدا کیا گیا ہے, وہ یہ تھا کہ ایک ریاست ایک مذہب اور ایک زبان جو رنگا رنگی تھی اس کی نفی کی گئی اور کہا گیا کہ قومی وحدت کے لیے ایکتا کے لیے ایک زبان چاہیے. اس کے لیے اپر کلاسز نے اپنی نہیں تو انگریزی رکھی, نیچے والوں کے لیے کہا کہ آپ اردو سیکھ لو تو اس سے ہم ایک قوم رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ بنگال میں بھی یہی پالیسی چلانے کی کوشش کی, وہاں ریزسٹنس ہوئی جس کی وجہ سے آج ہم دن منا رہے ہیں. یہ دنیا میں ایسی ریاستیں ہیں جہاں کئی زبانیں ہیں اور مستقل ریاستیں ہیں, اور دنیا میں ایسے خطے ہیں کہ ایک زبان ہے اور کئی ریاستیں ہیں. مڈل ایسٹ ہے, وہاں عربی کی ہی شکلیں ہیں لیکن 22 ریاستیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں افغانستان ہے, کینیڈا ہے, بیلجیم ہے, رشیا ہے, انڈیا ہے, ان سب میں کئی کی زبانیں, بے شمار زبانیں اور ملک مستحکم ہیں. اب وہ اس مغالطے میں نظریاتی مغالطہ یہ پنجابیوں کو بہت زیادہ ہوا ہے.
اچھا,
جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زبان چھوڑی.
اچھا, تو کیا یہ مانیں گے مشتاق صوفی صاحب آپ کے پنجاب میں پنجابی نہ بولنا ایک طبقاتی معاملہ ہے؟ ایکچولی یہ مانیں گے؟
بالکل ہے, 100% طبقاتی معاملہ ہے نقی صاحب. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ جو عمرہ ہے ہماری اشرافیہ ہے وہ یہ زبان نہیں بولتی, یہاں کے عوام بولتے ہیں, غریب طبقات بولتے ہیں اور یہ انہی کا سرمایہ ہے, انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ہے. اب ذرا تھوڑی سی صورتحال بدلی ہے کہ اب ذرا تھوڑی سی توجہ سرکاری ادارے کوئی انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں, یونیورسٹی میں بھوپال کے عہد میں بنے تھے کچھ ڈپارٹمنٹس ایم اے کے لیول پہ یونیورسٹی میں, وہ اور کالجز میں آپشنل سبجیکٹ دیا گیا ہے. لیکن ابھی تک پرائمری کا مسئلہ ہے, اسی پہ جو مطالبات سارے ہیں وہ یہ ہیں کہ پرائمری میں اس کو لاگو کیا جائے تاکہ زبان جو ہے وہ اس کی جڑ اگر زمین میں نہیں ہوگی تو زندہ کیسے رہے گی.
صحیح,
اوپر سے تو زبان نہیں پھوٹتی, اوپر سے پھوٹتی ہے زبان. تو اس کے اندر جن سے جلوس اور سیمینارز ہوئے ہیں اس میں یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ پرائمری سے اس کو لاگو کیا جائے.
دانشور شاعر اور پنجابی زبان کے فروغ کے لیے سرگرم یہ تھے مشتاق صوفی. ناہیدہ ایک بار پھر آپ کی باری. پنجابی زبان کے بارے میں مشتاق صوفی خاصے پر امید نظر آئے جواب دیتے ہوئے, آپ کے خیال میں پنجابی زبان کا پاکستان میں مستقبل کیا ہے؟
جیسے کہ آپ نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے نہ صرف بڑا صوبہ ہے بلکہ بولنے آبادی چونکہ زیادہ ہے تو بولنے والے بھی لوگ زیادہ ہیں. دوسرا جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ یہ طبقاتی مسئلوں کا شکار ہے, اسپیشلی میرے خیال سے شہروں میں جہاں کے لوگ, ذائقہ امتیاز کی ایک تحقیق کے مطابق لوگ اپنے بچوں کو پنجابی نہیں سکھا رہے کیونکہ ان کی اردو اور انگلش کا جو تلفظ ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو اس معاملے میں میں یہ کہوں گی کہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور پھر اگر آپ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو سکولوں میں پڑھانا چاہیے. ایک لفظ استعمال ہوا جس آپ کی پچھلی جو رپورٹ تھی اس میں انہوں نے کہا پریسٹیج. پریسٹیج کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اپنی زبان پہ فخر کریں. جب تک لوگ اپنی زبان پر فخر نہیں کریں گے وہ زبان کو بولیں گے نہیں. تو میرے خیال سے پنجابی کے یا کسی بھی زبان کی فروغ کے لیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو لازمی ہیں, اور اسپیشلی اگر سکولوں میں شروع کیا جائے جیسے کہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو سکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں.
نائید احمد بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر محمد عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
پاکستان سپر لیگ 2017 میں آج اور کل دو دن آرام ہے, اور اس کے بعد 23 فروری کو کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا کرکٹ میچ دبئی میں کھیلا جائے گا. کرکٹ فرنچائز لینکاشائر لائٹننگ نے پاکستانی لیفٹ آرم فاسٹ بالر جنید خان کو اپنے گرمیوں کے 2020 بلاسٹ کے لیے سائن کر لیا ہے. جنید خان نے اب تک 22 ٹیسٹ, 56 ایک روزہ میچ اور 9 T20 میچز کھیلے ہیں. لینکاشائر کی طرف سے ان کی بہترین پرفارمنس برمنگھم بیئرز کے خلاف 12 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کرنا تھیں. فٹ بال کلب بارسلونا کے فٹ بالر نیمار اور ان کے کلب کو کرپشن کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا. ان پر اپنی برازیلین ٹیم سینٹوس سے ٹرانسفر کے دوران کرپشن کا الزام ہے. برازیل کے سرمایہ کار گروپ DIS نے, جن کے پاس نیمار کے ٹرانسفر کے 40% حقوق ہیں, الزام لگایا ہے کہ انہیں نیمار کے بارسا میں منتقل ہونے کے اتنے پیسے نہیں دیے گئے جتنے بنتے تھے. یہ میچ فٹ بال کلب سٹن یونائیٹڈ آرسنل سے 2-0 سے ہار گیا تھا, لیکن اس ہار کے باوجود سٹن یونائیٹڈ کے مینیجر پال ڈاس ویل کا کہنا ہے کہ ایف اے کپ کے کوارٹر فائنل میں اس ہار کے باوجود ان کے کھلاڑیوں کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ادھر مینچیسٹر سٹی کے باس پیپ گارڈیولا نے اپنے کلب کے کھلاڑیوں پر زور دیا ہے کہ وہ موناکو کے خلاف کھیل میں دباؤ کا مزہ لے کر کھیلیں. انہوں نے کہا کہ تمام شائقین ان سے یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ وہ سیمی فائنل میں پہنچیں. اور یو کے اسپورٹس کی چیف ایگزیکٹو لز نکول نے خبردار کیا ہے کہ ایتھلیٹس کی فلاح میں ناکامی پر کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برٹش سائیکلنگ مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے, اقربا پروری اور صنفی تعصب سے متعلق ایک رپورٹ شائع کرنے والی ہے.
کھیلوں کا احوال محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی. سیربین کا نصف آ رہا ہے, خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ کے لیے آنے کو ہے. لیکن پاکستان میں جو اچانک دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, اس کی صورتحال کا تجزیہ ہم نے کیا ہے. کیا یہ فوج کی کمزوری ہے یا دہشت گردوں کی حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے؟ ہو سکے تو اسے بھی سنیے گا, لیکن فی الحال سنیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اور خبروں کی ذمہ داری ہے نازش ظفر کی.
گزشتہ روز اقوام متحدہ نے جنوبی سوڈان میں قحط کا باضابطہ اعلان کیا تھا. گزشتہ 6 برسوں میں دنیا میں کہیں بھی قحط کے اعلان کا یہ پہلا واقعہ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہونا خوش آئند ہے, اور اس سلسلے میں انہیں حکومت, رینجرز, پولیس اور انٹیلیجنس تمام اداروں کا تعاون حاصل ہے. ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کی فکر تو ہے لیکن سب ٹھیک رہا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں ضلع کچہری پر شدت پسندوں کے حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ پولیس نے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے. ایک زخمی فلسطینی حملہ آور کو ہلاک کرنے کے جرم میں ایک اسرائیلی فوجی کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ہماری ساتھی نازش ظفر سے سنا. آپ نے سنا کہ چارسدہ میں حکام کے بقول ضلع کچہری پر شدت پسندوں کے حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے جبکہ پولیس نے 3 حملہ آوروں کو بھی ہلاک کیا ہے. اس کی تفصیل سماعت فرمائیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی زبانی.
آج صبح چارسدہ کی تحصیل تنگی میں کچہری کے گیٹ کے پاس وقفے سے 3 دھماکے ہوئے. پولیس نے بتایا کہ خودکش شدت پسندوں نے کچہری کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن کچہری کے احاطے میں تعینات پولیس اہلکاروں نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا. ضلع پولیس افسر چارسدہ سہیل خالد نے بی بی سی کو بتایا کہ کچہری میں چھتوں پر تعینات اہلکاروں نے فائرنگ کر کے حملہوروں کو نشانہ بنایا جس سے حملہور اپنے ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہے. انہوں نے کہا کہ 2 حملہوروں کی بارود سے بھری جیکٹس پھٹنے سے دھماکے ہوئے جبکہ 1 دھماکہ دستی بم سے ہوا ہے. مردان ریجن کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس اعجاز خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی انتظامات کے طور پر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے.
یہ کل ہمیں لوکل انفارمیشن یہی تھی کہ یہاں کی جو کچہری ہے اس کو تھریٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں پولیس نے ہر جگہ ناکہ بندی کی تھی, جو لوگ جہاں سے آ رہے تھے سب کی باقاعدہ چیکنگ ہو رہی تھی. یہ ایک رستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گلی یہاں پہ آتی ہے جو کچہری کے سامنے جو بازار ہے, یہاں پہ 3 خودکش حملہ آور آئے تھے تقریباً 11:35 پہ آج صبح.
حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ 20 منٹ تک جاری رہا. تنگی کے ایک وکیل ابراہیم نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی بر وقت کاروائی سے بڑا نقصان نہیں ہو سکا.
پولیس کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ادھر مطلب کی سیکیورٹی ہمیں چاہیے, 3 دن سے ادھر تھریٹ تھا ان کو, اور جو ہم نے جو 4 بندے انہوں نے جو ایس پی صاحب نے مہربانی کر کے باروں کو دی تھی انہوں نے کمال کر کے ان کو ہٹ کیا. وہی تو اب یہ کہ یہ پہلے انہوں نے فائرنگ کی, پھر گرنیٹ پھینکی, 6-7 گرنیٹ پھینکی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے پہلے بلاسٹ انہوں نے وائی کیا, دوسرا بلاسٹ یہ کیا, مطلب 3 بندے. آج میں ہمارا ایک وکیل جو ہے وکیل بچا ایڈوکیٹ ہے وہ شہید ہو چکے ہیں, باقی کچھ وکلا زخمی ہیں.
اس حملے کے زخمیوں کو مقامی ہسپتال لے جایا گیا جبکہ شدید زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. دھماکوں کے فوری بعد تنگی چارسدہ اور ادھر پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. حالیہ پرتشدد واقعات کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے, تاہم شدت پسند اپنی کاروائیاں پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اس دھماکے کی ذمہ داری بھی شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار کی جانب سے قبول کی گئی ہے, اور تنظیم کے ایک ترجمان اسد منصور نے بیان میں کہا ہے کہ یہ کاروائی بھی غازی آپریشن کا حصہ ہے. چند روز پہلے پشاور کے حیات آباد کے علاقے میں ایک کوچ کو خودکش حملہور نے نشانہ بنایا تھا جس میں ایک جج اور عدلیہ کے دیگر اراکین سوار تھے. پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے وکلاء کو شدت پسندی کے واقعات میں ہدف بنانے کا رجحان سامنے آیا ہے, اور خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کی کچہری کو بھی گزشتہ برس ستمبر میں خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
عزیز اللہ خان کی اس رپورٹ کے تناظر میں ذہن میں ایک سوال آتا ہے, کیا گزشتہ ہفتے سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ایک دم اضافہ ہوا ہے؟ صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی اور جاننا چاہا کہ حملوں میں روز افزوں اضافے کو آیا سیکیورٹی ایجنسیوں کی کمزوری کہا جائے یا حملہ اور شدت پسندوں کی حکمت عملی میں تبدیلی.
جامعی صاحب, یہ جو اس صورتحال میں ہم اس وقت ہیں, یہ ہم ایک پراکسی وار کے ایک نئے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں. جو پاکستان اور افغانستان کی سرزمین پہ جو یہ پراکسی وار کھیلی جا رہی ہے, اور اس کو میں باقی جو چھوٹی باتیں ہوں گی, استخبارات والوں نے کام صحیح نہیں کیا یا پولیس نے نہیں کیا یا جو بھی ہے, میرے نزدیک یہ پالیسی فیلئر ہے. ہماری جو پالیسی ہم نے اختیار کی ہے وہ فیل ہو گئی ہے, اور ہمیں ابھی بیٹھ کے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر اثر نو ہمیں پالیسی مرتب کرنی پڑے گی کیونکہ یہ فیل ہو گئی ہے. تو جب تک ہم یہ اس قسم کا بڑا فیصلہ نہیں کریں گے یہ جنگ مزید جو ہے وہ اس میں ہم الجھ سکتے ہیں. ہم پاکستان آرمی کو ہم ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیں گے جو جیتی نہیں جا سکتی ہے, تو اس کے لیے اور مطلب طریقے اختیار کرنے پڑیں گے.
اس پر ذرا غور و فکر کریں بریگیڈیئر ساتھ صاحب, کہ بعض لوگ تواتر کے ساتھ ہونے والے ان حملوں کی ذمہ داری براہ راست فوج کے نئے سربراہ کی مبینہ کمزور گرفت پر عائد کر رہے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟
یہ بالکل غلط تاثر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جنرل قمر باجوہ کی کوئی ایسی پالیسی انہوں نے بنا دی ہے یا انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی ہے. میرے خیال میں بہت ہی عادل اور وہ جو ہے صادق آدمی ہیں, وہ پاکستان کی حالات کو درست کرنے میں ان کی صلاحیت موجود ہے. لیکن یہ کہنا کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا تھا, یہ بھی ہمارے لوگوں کی کمزور حافظہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں ہوا تھا اور ابھی سب کچھ ہو رہا ہے, یہ غلط بات ہے. پہلے بھی آپ کوئٹہ میں دیکھیں حملے ہوئے ہیں, باچا خان یونیورسٹی پہ حملے ہوئے, آرمی پبلک اسکول پہ ہوئے, اس دور میں آپ کو کئی بتا سکتا ہوں کہ اس قسم کے دہشت گرد حملے پہلے بھی پاکستان میں ہوئے ہیں. یہ غلط تاثر ہے, کئی لوگ اس کو اچھال رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے.
چلیں اچھا ذرا اس پہلو پہ غور کریں بریگیڈیئر صاحب محمد صاحب, پنجاب کی حکومت نے وفاقی حکومت کے نیم فوجی ادارے کو پنجاب میں زیادہ مؤثر اور با اختیار بنانے کا فیصلہ کیا ہے, کیا اس سے شدت پسندی پر قابو پایا جا سکے گا؟
نہیں, یہ جو ہے نا یہ جس کو وہ ٹیکٹیکل وہ ہیں میجرز ہیں جو ہم لے رہے ہیں, اس سے وقتی طور پہ جو ہے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے شدت پسندوں کو, لیکن جب تک ہم پالیسی چینج نہیں کریں گے, پیراڈائم شفٹ نہیں آئے گا, تو یہ کچھ دنوں کے لیے تو یہ دب جائیں گے, یہ اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر دیں گے, دوبارہ کاروائیاں شروع کر دیں گے. یہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے, تو یہ حل نہیں ہے, مستقل حل نہیں ہے. یہ
صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. پاکستان میں پاناما لیکس سے وزیر اعظم کے خاندان کی دولت اور اثاثے کے بارے میں افشا ہونے والی معلومات سے متعلق عدالتی سماعت جاری ہے, اور اس میں آج قومی احتساب بیورو نیب کے سربراہ نے کہا کہ وہ ہدیبیا پیپرز ملز کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہ کرنے کے فیصلے پر اب بھی قائم ہیں. چیئرمین نیب چودھری قمر زمان نے بیان جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں پاناما لیکس کی دستاویز کے بارے میں درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے پانچ بینچ کے سامنے دیا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
ہدیبیا پیپرز ملز کے اس مقدمے میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اعترافی بیان بھی شامل ہے, جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے شریف برادران کے لیے منی لانڈرنگ کی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے سن 2014 میں اس مقدمے کو ختم کر دیا تھا, جبکہ اس کے خلاف قومی احتساب بیورو نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی تھی. چیئرمین نیب چودھری قمر زمان نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل نے رائے دی تھی کہ ہدیبیا پیپر ملز کے مقدمے میں اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو پھر بدنامی ہوگی, جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب اپیل دائر نہ کر کے کون سی نیک نامی کما رہا ہے. بینچ کے سربراہ نے نیب کے چیئرمین سے استفسار کیا کہ کیا اب وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں, جس پر چودھری قمر زمان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے اور وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کریں گے. جسٹس آصف سعید کھوسا نے چیئرمین نیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پھر وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے میڈیا کا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا,
جو اداروں کے اوپر جو آج ہو گیا ہے, جو سپریم کورٹ نے کر دیا ہے, کسی کو اس چیز کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ کرپٹ پرائم منسٹر نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے. یعنی یہ ادارے بجائے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ پل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ پلنے والے ادارے نوکری کر رہے ہیں شریف خاندان کی.
ان درخواستوں کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے اس پانچ رکنی بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے پوچھ گچھ ہوتی رہی ہے, تو پھر نیب کے چیئرمین کو چاہیے تھا کہ پاناما لیکس کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد پانچ چھ افراد کو بلا کر تفتیش ہی کر لیتے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے قائم مقام سربراہ نے عدالت کو بتایا کہ پاناما لیکس کا معاملہ سامنے آنے کے بعد 343 افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے, جن میں سے اکثریت نے جواب جمع کروا دیا ہے. حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا,
جب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ نیب نے سماعت جو ہے وہ نہیں کی,
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف بی آر نے سماعت نہیں کی، انہوں نے تو اپنا جواب دیا ہے کہ سماعت بالکل ہوئی، کیس تیار کیا گیا اس وقت میں جب نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، اور اس کیس کے اوپر باقاعدہ عدالتی کاروائی ہوئی اور عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ اس قابل نہیں، اس کو کواش کیا جائے۔ اس وقت جو سخت ترین مخالف حالات تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس وقت کا یہ کیس ہے۔
اٹارنی جنرل اشتر وصاف نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے اور عدالت نے انہیں کہا ہے کہ وہ کل تک اپنے دلائل مکمل کر لیں۔ بینچ کے سربراہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اگلے دو روز میں پاناما ملک سے متعلق ان درخواستوں کی سماعت مکمل ہو جائے گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
آئیے پڑوسی ملک، پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت میں نظر ڈالیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ان دونوں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ ریاست کی 22 کروڑ کی آبادی میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے۔ سیاسی جماعتیں بی جے پی اور آر ایس 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 کا خوف بٹھا کر ان کا ووٹ حاصل کرتی چلی آئی ہیں۔ مسلمان ریاست کی سب سے پسماندہ برادری ہیں، لیکن ان جماعتوں نے ان کی ترقی پر توجہ نہیں دی۔ اب مسلمان اس سیاسی استحصال سے نکلنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لکھنؤ سے شکیل اختر۔
وزیراعظم نریندر مودی اتر پردیش میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریاست میں ہندوؤں کے ساتھ تفریق برتی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے صدر امت شاہ اپنے جلسوں میں ریاست کے تمام مذبح خانوں کو بند کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ان سبھی بیانات کے نشانے پر سیاسی جماعتیں نہیں، ریاست کے مسلمان ہیں۔ اتر پردیش کے 4 کروڑ مسلمان ریاست کی 403 میں سے کم از کم 100 نشستوں پر فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں نے انتخابی سیاست میں ان کا کردار محدود کر دیا ہے۔ تجزیہ کار ویریندر بھٹ کہتے ہیں،
مسلمانوں کو بس مذہبی مدے میں ہمیشہ پھنسائے رکھو، کبھی اے ایم یو کا مانیٹری کریکٹر، کبھی شاہ بانو، کبھی ٹرپل طلاق، کبھی اردو کو سیکنڈ لینگویج سٹیٹس۔ بھائی یہ مدے کبھی تو حل ہوں گے، آج 40 سال ہو گئے ہیں آپ ہمیشہ کو ہر پارٹی اپنے اپنے سیاسی مفاد کے نام پر کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ان کو مدعا بناتی ہے اور مسلمانوں کو ایک مذہبی فریم میں قید کر کے رکھ دیا گیا ہے۔
کانگریس، سماجوادی، بہوجن سماج پارٹی اور دوسری جماعتوں پر الزام ہے کہ وہ بی جے پی کا خوف دلا کر مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرتی رہی ہیں۔ سینئر صحافی شرد پردھان کا خیال ہے،
دیکھیے یہ فیکٹ ہے کہ لوگ جو ہیں ہندوستان میں اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہیں کہ ایک ہوا کریٹ کر کے بی جے پی کا شروعات کے دور میں کانگریس پاور میں آتی رہی اور مسلمز ہمیشہ ووٹ کرتے رہے کانگریس کے لیے، اور وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمز میں اپنی لیڈرشپ ایمرج نہیں ہوئی۔ دیکھیے وہ دور تب تک تو خوب چلا جب تک بی جے پی پہلی بار پاور میں نہیں آئی تھی، ملائم سنگھ نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا ہمیشہ، لیکن جب وہ بی جے پی پاور میں آ گئی اور ریلی تو بڑا کھلبلی مچی۔
بی جے پی دوسری جماعتوں پر الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو محض ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا، لیکن خود بی جے پی نے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی اہم کوشش نہیں کی۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی مدیر سنیتا آئرن کہتی ہیں کہ اگر بی جے پی کوشش کرے تو اس کا جواب مثبت ہوگا۔
اگر مودی جی کل پالیسیز لے کر آتے ہیں آپ کے مسلم یوتھ کے ایجوکیشن کے لیے، ان کے امپلائمنٹ کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے جو بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں، جو ابھی پھنسے پڑے ہیں، وہ نہ نکلے، بٹ بہت بڑا طبقہ نکل کے بھی آئے۔
برسوں کی پسماندگی اور پیچھے رہنے کے احساس نے مسلمانوں میں اب خاصی بیداری پیدا کی ہے۔ فیض آباد کے سرکردہ صحافی ارشد افضال کہتے ہیں،
اس وقت مسلمانوں کا جو پیٹرن آف ووٹنگ ہوگا وہ ایک دم سیکولر ہوگا، وہ کسی مسلم لیڈر کو ڈھونڈنے نہیں جائے گا، وہ سیکولر انداز میں جس کو جو پسند ہوگا کینڈیڈیٹ اس کو ووٹ ڈالے گا۔
ریاست کے مسلمان ملک کے سیاست کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اعظم گڑھ کے سماجی کارکن ڈاکٹر شاہد بدر کا خیال ہے کہ نئی سیاسی آگہی انہیں دوسرے پسماندہ طبقوں سے قریب لا رہی ہے۔
سلمان اب ان واقعات سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے کہ بی جے پی کا خوف دلا کر کے جن کو ووٹ دیا اور ان کی کارستانیاں اس کے بعد ان کے سامنے آ رہی ہیں، تو ابھی جو سمجھ میں آ رہا ہے مسلمانوں کو، بہت تیزی کے ساتھ لوگوں نے محسوس کیا کہ مسلمان بھی یہاں پیڑت ہے اور دلت بھی پیڑت ہے، ایک نیچرل اتحاد دلت مسلم کا یہاں بہت تیزی ساتھ بنتا نظر آ رہا ہے۔
لکھنؤ کے دانشور کرنل فصیح الدین کے خیال میں مسلمانوں میں اب ایک نیا اعتماد پیدا ہوا ہے اور اب وہ کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے۔
آج کا ووٹر ہے جو 18 سال انباب کا جو ووٹر ہے اور وہ بالکل کلیئر ہے اس وقت، اس کی وہ بالکل اس سے انفلوئنس نہیں ہو رہا ہے کہ تم ہمارے مسیحا ہو یا وہ خود مختار ہے اور وہ چاہ رہا ہے اپنی لائک آئی سیڈ اسپیس انڈر دا سن کی وہ، اور اس کی ریکوائرمنٹس وہی ہیں جو اس ملک میں عام ریکوائرمنٹس ہیں۔
بی جے پی نے 4 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک کو بھی اتر پردیش میں اپنا امیدوار نہیں بنایا ہے۔ مسلمانوں کے پاس سیاسی متبادل کم ہے، لیکن کیا بی جے پی اتنی بڑی برادری کو سیاسی طور پر نظر انداز کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ بھارت کی سیاست میں یہ تغیر کا دور ہے اور اس تغیر میں اتر پردیش کا مسلمان بھی ایک نئے اعتماد کے ساتھ ملک کی سیاست میں اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، لکھنؤ۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، قائل ہے تیرا دیوانہ بھائی واہ بھائی واہ۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
جنوبی سوڈان کے صدر کہتے ہیں کہ ان کی حکومت یونٹی صوبے کو درپیش قحط سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ نے جنوبی سوڈان میں قحط کا باضابطہ اعلان کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 6 برسوں میں دنیا میں کہیں بھی قحط کے اعلان کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ، نادیہ سلیمان کی زبانی۔
جنوبی سوڈان کی حکومت اور اقوام متحدہ کے مطابق صورتحال اتنی سنگین ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کو بھوک کی وجہ سے موت کا سامنا ہے، جبکہ مزید 10 لاکھ قحط کے دہانے پر ہیں۔ فی الحال جنوبی سوڈان کے یونٹی صوبے میں کچھ علاقے قحط کی زد میں ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ فوری امداد فراہم نہیں کی گئی تو نئے علاقے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کی جانب سے افریقہ اور مشرق وسطی کے کچھ علاقوں میں قحط کے بڑھتے ہوئے خطرے سے متعلق ایک بار پھر متنبہ کیا گیا ہے۔ یونیسیف کے مطابق جنوبی سوڈان، یمن، نائجیریا اور صومالیہ میں تقریباً 15 لاکھ بچے بھوک کے خطرے سے دوچار ہیں۔ تاہم جنوبی سوڈان کے علاوہ باقی ممالک میں ابھی قحط کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ نائجیریا میں اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کی ترجمان ڈون پورٹر کہتی ہیں،
زیادہ تر متاثرہ جگہوں کا بنیادی مسئلہ وہاں جاری تنازعات ہیں۔ طویل عرصے سے جاری تنازعات لوگوں کو ان کی زمینوں تک رسائی میں رکاوٹ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تنازعات کے باعث خود لوگوں کو ان کی خود انحصاری کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور امدادی ادارے بھی کئی ایسے علاقوں تک نہیں پہنچ پا رہے۔
اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسیف سمیت امدادی ایجنسیوں نے باور کروایا ہے کہ جنوبی سوڈان میں تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو غذائی اشیاء کی فوری ضرورت ہے، یعنی جنوبی سوڈان کی 40% سے زیادہ آبادی فوری طور پر امداد کی منتظر ہے۔ جنوبی سوڈان میں ورلڈ فوڈ پروگرام کی سربراہ جوئس لوما نے کہا کہ یہ ملک میں 3 سال سے جاری خانہ جنگی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق لمبے عرصے تک خشک سالی کی وجہ سے بعض علاقوں میں خوراک کی شدید قلت ہو سکتی ہے، لیکن قحط کا اعلان انتہائی سنگین حالات میں ہی کیا جاتا ہے۔ قحط کا اعلان کرنے سے اقوام متحدہ یا دوسرے ممالک کے لیے یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ وہ مدد کریں گے، لیکن بحران پر عالمی برادری کی توجہ ضرور مرکوز ہو جاتی ہے۔
جنوبی سوڈان میں یونٹی صوبے میں قحط، تفصیل آپ نے نادیہ سلیمان سے سنی۔ ایک اسرائیلی فوجی کو زخمی فلسطینی حملہ آور کو ہلاک کرنے کے جرم میں 18 ماہ کی قید سنائی گئی ہے۔ فلسطینی نوجوان عبد الفتاح شریف کے خاندان نے سرجنٹ ایلورا ہزاریا کے لیے عمر قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ اس اسرائیلی فوجی کے معاملے میں ملک میں منقسم رائے سامنے آتی رہی۔ اسرائیلی فوجی سربراہ نے ہزاریا کے اس اقدام کی مذمت کی، جبکہ دیگر افراد نے اس کو سراہا۔ تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب۔
سرجنٹ ایلور ازاریا کو گزشتہ برس مارچ میں مقبوضہ غرب اردن میں 21 سالہ نوجوان عبد الفتح الشریف کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اس جرم میں 20 برس تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، لیکن اس تقاضہ نے ازاریا کے لیے 3 سے 5 سال کی سزا کی درخواست کی تھی۔ ازاریا نے فلسطینی شخص کو گولی مارنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ایک دوسرے اسرائیلی فوجی کو چاقو سے مارنے والا عبد الفتح مارے جانے کا مستحق ہے۔ عدالت میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار کے کے مطابق ازاریہ کے عہدے میں کمی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تاہم جس وقت سزا سنائی جا رہی تھی تو وہ مسکرا رہے تھے. عدالت نے ازاریہ کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا تھا کہ انہیں اس خوف میں گولی چلانی پڑی کہ کہیں عبد الفتح نے دھماکہ خیز جیکٹ نہ پہنی ہو. تاہم جج نے کہا کہ ان کے جرم کی شدت اس وجہ سے کم ہو گئی تھی کہ یہ ان کا پہلا جرم تھا اور یہ ان کی فوجی ملازمت کے درمیان پیش آیا تھا, اور یہ کہ اس بارے میں واضح ہدایات نہیں تھی کہ انہیں ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے تھا. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ازاریہ کی معافی کے لیے ہر فیصلے کی حمایت کریں گے. اس واقعے کے بعد اسرائیل میں یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ آخر حملہ آوروں کے خلاف اسرائیلی فوجیوں کو کن حالات میں طاقت کے بھرپور استعمال کی اجازت ہونی چاہیے.
تبندہ کوکب نے تیار کی تھی آپ کے لیے رپورٹ, اور اب آپ کے لیے گوگلی. اچھا, جنہیں کرکٹ آتی ہو سمجھ گئے ہوں گے کیا مطلب ہوتا ہے گوگلی کا. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے پی ایس ایل فائنل کے لیے تمام بڑے انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا ہے. البتہ چیئرمین پی سی بی مسٹر شہریار محمد خان کا کہنا ہے کہ نصف سے زیادہ غیر ملکی کھلاڑی لاہور آنے کو تیار ہیں. لاہور میں ہماری نامہ نگار حنا سعید نے چیئرمین پی سی بی سے بات کیے پوچھا کہ آخر کون سے غیر ملکی کھلاڑی سر پاکستان میں پی ایس ایل کھیلنے پر آمادہ ہیں.
میری روز نجم سیٹھی صاحب سے بات ہوتی رہتی, وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے رک گئے ہیں وہ, تاکہ جو ہمارے فارن پلیئرز ہیں فرینچائزز کے, ان سے بات چیت کرنے کے بعد ان کو پرسویڈ کریں کہ وہ یہاں آ کے کھیلیں. تو جہاں تک مجھے معلوم ہے کافی کامیاب ہوئے اور میرے خیال سے 50% اگری کر رہے ہیں آنے کو, اور ان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ آپ اگر آؤ گے تو آپ کی پوری وی آئی پی سیکیورٹی ملے گی آپ کو, بلکہ وی وی آئی پی سیکیورٹی ملے گی. یہاں پر علاوہ زمبابوے کے کوئی بڑی ٹیم یہاں کی کھیلی نہیں ہے. تو یہ اگر یہاں پر سکسیسفل ہو گیا یہ ہمارا جو فائنل ہے, تو اس سے ایک میسج چلا جائے گا سب کو کہ یہاں پر حالات ٹھیک ہیں, سیکیورٹی کا انتظام ہو سکتا ہے, اور پھر امید ہے کہ پھر آہستہ آہستہ, اوور نائٹ تو نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ ٹیمیں یہاں پر, بڑی ٹیمیں یہاں آنا شروع ہو جائیں گی.
کیا حکومت کی جانب سے پی ایس ایل لاہور میں کروانے کے لیے باقاعدہ اجازت مل گئی ہے؟
آفیشلی ملا ہوا ہے سمجھ لیجیے, اس لیے کہ ہم نے ان کو لکھا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیجیے, تو انہوں نے منع نہیں کیا ہے.
موجودہ ملکی حالات میں پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کروانا کتنا مشکل کام ہے؟
سب کا تعاون ہم سے ہے, حکومت کا, رینجرز, سب, پولیس, انٹیلیجنس, سب کا ہے. سیکیورٹی کا ظاہر ہے فکر تو ہے, لیکن انشاءاللہ بالکل ٹھیک رہے گا. میرے خیال سے یہ جو بلاسٹ ہے, جہاں تک ہماری خبر ہے, یہ اٹ از مور اینگر ٹوارڈز دی سیکیورٹی ایجنسیز دین پبلک فنکشنز لائک دس. ہمیں بلیک میل جو ہے اس پر اپنے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے. تو مقصد یہی ہے کہ یہ ہوتا رہے گا, سیکیورٹی رسک ہے, سیکیورٹی رسک کو ہم دیکھیں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس ایونٹ کو, اس علاقے کو بالکل سیکیور.
شائقین پی ایس ایل کی ٹکٹیں کب سے خرید سکیں گے؟
اتنا رش ہو رہا ہے ٹکٹس پر, اور یہاں پر کمپلیمنٹری پاسز وغیرہ بہت رش ہے. تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ایک دن میں ہم اناؤنس کر دیں گے کہ ٹکٹ کہاں ملیں گے. مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی وہ بک جائیں گے.
چیئرمین پی سی بی مسٹر شہریار ہماری ساتھی حنا سعید سے بات کر رہے تھے. بلوچی زبان کی پہلی فلم 42 سال کے بعد رواں ماہ کی 28 تاریخ کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ فلم 1975 میں تیار کی گئی تھی, لیکن بلوچ قوم پرستوں کے اعتراضات اور احتجاج کے سبب اس کو ریلیز نہیں کیا گیا تھا. فلم کی کہانی کیا تھی اور اعتراض کیوں سامنے آئے, ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے فلم کے پروڈیوسر اور ہیرو اقبال انور سے یہی سوال کیا.
یہ واحد کہانی تھی جس میں غیر ملکیوں سے لڑائی تھی بلوچوں کی, اور حب الوطنی کا جذبہ تھا, اپنے زمین کو, مادر زمین کے تقدس کو بچانے کی فکر تھی. باقی جتنے ہمارے افسانوی کردار جتنے بھی ہیں, ان سب میں ان کی ذاتی, مطلب ذاتی چپلکش ہے, ذاتی محبت ہے, ذاتی اغراض و مقاصد ہیں. اس میں حمل و ماگج کی واحد سٹوری ہے جس میں یہ چیزیں تھیں. اس لیے میں نے اس کہانی کا انتخاب کیا. اور یہ کہانی ہے 15ویں صدی کی, جب یہ جو پورچگیز تھے ان میں سے کسی ایکس آرمی مین تھا, الفانسو ڈی ایل بکر اس کا نام تھا, اس نے اپنے چند اور دوستوں کے ساتھ, بھگوڑوں کے ساتھ مل کے اسٹولا آئلینڈ جو ہے, جسے ہم افتلال کہتے ہیں بلوچی میں, اس آئلینڈ پہ آ کے اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا, اور وہاں پر چونکہ اسلحہ بھی لے کر کے آیا تھا, تو وہاں سے یہ جو کشتیاں گزرتی تھیں تجارتی, مسقط کی اور بلوچستان کی، ان کشتیوں کو وہ لوٹتا تھا۔ اس زمانے میں جی این کلمت کا سردار تھا اور جی این کا بیٹا تھا حمل، تو اس کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ان فرنگیوں کے قدموں کو اپنے وطن پہ مت پڑنے دینا۔ تو حمل نے اپنے باپ کی نصیحت کو لیا اور اس نے ریزسٹ کیا، اپنی جان قربان کر دی۔
تقریباً 1975 کی بات ہے جب آپ نے یہ فلم بنائی، جی جی جی، تو اس وقت کیا بلوچستان میں اتنے سینما تھے جن کو فوکس کر کے آپ کا اتنا؟
نہیں، میں تو کراچی کو ٹارگیٹ کیا ہوتا نا، کیونکہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ 1/4 تو بلوچوں پہ مشتمل ہے، اور ساتھ ساتھ مسقط میں بلوچ ہیں، ایران میں بلوچ ہیں، چابہار میں بلوچ، پتہ نہیں کہاں کہاں بلوچ ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔
مخالفت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟
یہ شروع ہوا پکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ لوگوں دماغ میں ہوگا نا کہ یار بنائی، لڑکا ہے، شوقین ہے، بنا رہا ہے، پتہ نہیں بنائے گا نہیں بنائے گا، کیا کرے، ان کو کیا پتا تھا کہ میرا موقف کیا ہے، میرا موٹو کیا ہے۔ تو جب میں نے اسے کمپلیٹ کر لیا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ میرے والد صاحب ایک پولیٹیکل فگر تھے، کراچی کے مسلم لیگ کے، ایوب خان والی مسلم لیگ کے وہ صدر اور کراچی کے پہلے میئر تھے۔ اس زمانے میں میئر کو فادر آف دا سٹی کہا جاتا تھا، تو ان کا اثر رسوخ سیاست میں اچھا خاصا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوچا، مخالفین نے، کہ یار یہ ینگ لڑکا ہے، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اس کے والد بھی سیاست، اس کا بھائی بھی سیاست میں، اگر یہ سیاست میں آ گیا تو ہماری تو لہری کی سیٹ گئی نا، یا ملیر کی سیٹ گئی، یا مطلب بلوچ آبادی میں جو لوگ ویسٹڈ انٹرسٹڈ کے لوگ تھے کہ یار اس طرح تو بلوچوں میں بیداری پیدا ہو جائے گی، بلوچ عام آدمی جب آگے آئے گا تو پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے، لہٰذا اس پکچر کو روکو۔ اب فلم کے اندر تھوڑا بہت کمرشل ویلیو ہوتا ہے ہر پکچر میں، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ڈاکومنٹری تو نہیں بنائی تھی نا، کمرشل فلم تھی۔ تو میں نے ایک سانگ رکھا تھا جو پورچوگیز لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ لڑکی حمل سے محبت کرتی ہے، کیونکہ حمل کی شاعری موجود ہے، پروف موجود ہے کہ حمل نے ان کی لڑکیوں کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنی خواتین کی تعریف کی تھی، اس کے باقاعدہ اشعار ہیں، جن پرنگی حملا دوست نبند، پش کے شش گنڈند کے سرکونڈ اش درد۔ تو جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس عورت نے خواب میں جا کر دیکھا اور یہ سوچا کہ کاش تم بلوچ نہ ہوتے، میں پرچگیز نہ ہوتی، ہم دونوں کچھ کوئی اور ہی مخلوق ہوتے۔ تو وہاں میں نے ان کو سیمسن ڈیلیلا کے روپ میں دونوں کو دکھایا کہ وہ ایک ڈانس سیکوینس ہے، گانا ہے، رومانٹک سانگ ہے، اس کو انہوں نے بیس بنا کے ہر ایک کو دکھا دیا، یہ دیکھو بلوچ ایسے تھے، بلوچی کلچر ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ وہ اگر پوری فلم دیکھتے تو ان کی سمجھ میں آتا کہ یہ اس گانے کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بلوچ کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
صحیح۔ تو اس دور میں نیشنل عوامی پارٹی نیپ بڑی روشن خیال ترقی پسند پارٹی تھی، حکومت میں بھی تھی، تو ان کی طرف سے کیا رد عمل؟
نہیں نہیں، کسی نے بھی فیور نہیں کیا، تاکہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے اپنے بی ایس او کے بھائیوں پہ، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو سب سے زیادہ ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے آگے، وہ کہتے ہیں جی ہم انقلاب لائیں گے، بلوچستان کو آزاد کریں گے، بلوچستان میں ہم یہ لائیں گے وہ لائیں گے، ان تک نے مخالفت کی میری فلم کی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جب تم یہ کرو گے تو پھر میں کسی اور کے لیے کیا رونا رہوں گا، تم تو سینسیبل آدمی ہو یار، کہلے ٹھیک ہے جب بلوچستان آزاد ہو جائے گا تو ہم اپنی فلم بھی بنائیں گے، یہ تو سوچ تھی ان کی۔ تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کہا پیار و محبت میں جس دن بھی یہ لوگ، جب بھی ان کو سمجھ آئے گی، جب بھی یہ بالغ ہو جائیں گے، اس پکچر کو خود ہی ریلیز کر دیں گے۔ ذاتی طور پہ مجھے بہت فائدہ پہنچا، میں ود ان نائٹ ٹاپ اسٹار بن گیا، مجھے ٹیلی ویژن والوں نے لیا، فلم میں ڈراموں میں آتی ہی میں اللہ نے میرا نام کر دیا، میری عزت ہو گئی، میرا دفتر لیاری میں ہے، بمبے بازار لیاری سے دور نہیں ہے، اور مجھے 24 گھنٹے دھمکیاں ملتی رہتی تھی، تم نے یہ کیا ہم تم کو یوں کر دیں، میں کہتا تھا بھیا دور نہیں ہوں آ جاؤ، آج تک میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں آیا۔
اتنے بڑے عرصے کے بعد اب کیسے خیال آیا کہ اس کو دوبارہ سامنے لایا جائے؟
اصل میں بلوچ کلچر ڈے ہم مناتے ہیں، ہمارا چینل بناتا ہے وش 2 مارچ کو ہر سال، اور بڑا زبردست طریقے سے بنتا ہے۔ تو میں نے اب کی دفعہ اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ ایک فیسٹیول کریں، تو پھر ہم نے ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے 28 فیب کو، اس سے 2 مارچ سے 2 دن پہلے، چونکہ فلم بھی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے، تو بھائیوں نے کہا کہ جی فلم کو بھی کی بھی نمائش کی جائے، تو لہٰذا فلم کی نمائش بھی اسی دن۔
پروڈیوسر اور ہیرو اقبال انور ہمارے ساتھی ریاض سہیل سے بات کر رہے تھے۔ فلم بلوچی زبان میں ہے، 42 سال کے بعد اس کو ریلیز کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر عنبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے کرس کیزاس۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، سیربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازش ظفر کے ساتھ۔
اے
ایک زخمی فلسطینی حملہ آور کو ہلاک کرنے کے جرم میں ایک اسرائیلی فوجی کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 18 ماہ قید کے فیصلے کو ہلاک کیے جانے والے عبد الفتح کے والد نے مذاق قرار دیا ہے۔ جنوبی سوڈان کے صدر کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت یونٹی صوبے کو درپیش قحط سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ نے جنوبی سوڈان میں قحط کا باضابطہ اعلان کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہونا خوش آئند ہے اور اس سلسلے میں انہیں حکومت، رینجرز، پولیس اور انٹیلیجنس تمام اداروں کا تعاون حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کی فکر تو ہے لیکن سب ٹھیک رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔